منهم من عاهد الله لئن آتيتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. شان نزول علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آیت ثعلبہ ابن حاطب کے بارے میں نازل ہوئی. ایک اور ثعلبہ ابن حاطب الاوسی البدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ نہیں، ان کے علاوہ ان کا واقعہ مفسرین نے نقل کیا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور آپ دعا کر دیجئے کہ میں مالدار بن جاؤں، مالداری کی دعا کرانے آئے. تو حضور نے فرمایا کہ تم کو میرا طریقہ پسند نہیں ہے، یعنی میں کیسا مالدار بغیر رہتا ہوں، مالداری کے بغیر یہ طریقہ تمہیں پسند نہیں ہے کیا؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو مدینہ کے پہاڑ سونا بن جاوے اور میرے ساتھ پھرتے رہے، مگر مجھے مالداری پسند نہیں ہے. بعض روایت میں یوں الفاظ ہے، کم مال جس کا شکر ادا کرو یہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو اور آدمی اس پر شکر ادا نہ کر سکے، شکر ادا کرنے کی طاقت نہ رکھے. چلے گئے حضور کا جواب سن کر کے. پھر دوبارہ آئے چند دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد، اور آ کر کے حضور کو درخواست کی دوبارہ. کہا حضور، اگر میں مالدار بن گیا نہیں تو ہر حق والے کو ہر حق پہنچاؤں گا، اسی لیے آپ میرے لیے مالداری کی دعا کر دو. حضور نے اب دعا ہی کر دی جب اتنا اصرار کیا تو. بہت مالداری ہو گئے. تو جہاں وہ گھر میں رہتے تھے، وہ مدینہ کا گھر، جگہ تنگ ہو گیا، اور مدینہ سے باہر انہوں نے ایک جگہ لی اور وہاں جا کے جانور پالے. اب ظاہر بات ہے کہ مدینہ سے تھوڑے دور چلے گئے، شہر سے باہر نکل گئے، تو پانچوں نماز میں مسجد نبوی کی حاضری مشکل. ظہر اور عصر میں آتے رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے، باقی نمازیں جنگل میں جہاں ان کا مال بکریاں جانور تھی وہیں پر پڑھتے رہتے تھے. پھر مال بکریاں اور زیادہ ہوئی، اتنی زیادہ ہوئی کہ مدینہ کے باہر جو انہوں نے یہ فارم بنایا تھا وہ جگہ بھی تنگ ہو گئی. تو مدینہ سے دور کسی جگہ کے اوپر بڑا پلاٹ لیا اور وہاں انہوں نے جو ہے جانور پالے، بکریاں، کاروبار، مال وہیں شروع کیا. اب کافی دور ہو گئے، اسی لیے جمعہ جمعہ مسجد میں آتے تھے، باقی پنج گانا نماز وہیں ادا کر لیا کرتے تھے سال بعد. کچھ دن گزرے اور زیادہ برکت ہوئی، اور زیادہ دور جگہ خریدنی پڑی، اس لیے کہ بڑی وسیع جگہ چاہیے تو دور دور جانا پڑتا ہے، مال بڑھ گیا تو اور زیادہ دور چلے گئے، کافی دور، اتنی دور اتنی دور کہ وہاں سے جمعہ میں آنا بھی دشوار. تو اب مسجد نبوی کی جمعہ بھی بند، نماز با جماعت بھی بند، सब वही जंगल में जहां कयाम वही सब हो रहा है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को पूछा, वो सालबा कहाँ है, दिखते नहीं है, नमजुआ तो करवा गए थे अब दिखते नहीं, कहाँ है सालबा? तो लोगों ने बतलाया, पूरी तरतीब बतलाई सहाबा ने कि हुजूर पहले वो मदीना में रहते थे, बकरियां ज्यादा हो गई तो मदीना के बाहर चले गए, फिर और ज्यादा बकरियां हो गई थोड़े दूर गए, फिर और ज्यादा हो गई तो बहुत दूर चले गए, पूरी बात बतलाई। तो हुजूर ने तीन मर्तबा ये जुमला इरशाद फरमाया, या वैह सालबा, अफसोस हो सालबा के ऊपर, तीन बार हुजूर ने फरमाया। इसी जमाने के अंदर सदकात की आयत नाजिल हुई और हुजूर को हुक्म दिया गया, खुज़ मिन अमवालिहिम सदका, उनके मालों में से सदका वसूल करो। और हुजूर के जमाने में इज्तिमाई ज़कात सदके का निजाम था, तो हुजूर ने अपने आदमी भेजे, दो आदमी, जाओ उधर जंगलों में जहाँ सालबा रहते हैं, उधर एक और आदमी भी थे जंगल में, वहां जाके सदका ले आओ, वसूल करके ले आओ। और हुजूर ने सदके का पूरा कानून लिखवाया कि ऐसा हुक्म अल्लाह के यहां से आया है, और दो आदमी को जिम्मेदार बना के भेजा, जाओ जंगल में। ये दोनों सालबा के पास गए, हुजूर का फरमान दिखाया, तो सर सरी नजर से फरमान देखकर सालबा ने क्या कहा, ये तो जिजिया जैसा लग रहा है, वो तो गैर मुस्लिमों से लिया जाता है, मैं तो मुसलमान हूं। फिर कहा कि अभी और क्या काम है तुम्हारा, कि आगे हो और आदमी के पास हमको जाना है, तो कह जाओ वहां पहले काम निपटा के आओ, नहीं रिटर्न में मेरे यहां आना है वापसी में, पहले वहां जाओ। ये कबीले सुलेम के कोई आदमी थे, जंगलात में रहते थे, उनके पास भी बहुत सारे जानवर बकरियां थी। अभी भी अरब में यही माहौल है कि जानवर पालने वाले जंगलात में दूर दूर रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में। तो ये दोनों आमिल वहां गए सुलेमी के यहां, सुलेमी को हुजूर का फरमान बतलाया, तो वो सुलेमी तो बहुत खुश खुश, और उन्होंने बहुत उम्दा किस्म के जानवर, आला किस्म के, दोनों को हवाले किए, लो ये ज़कात सदका ले जाओ हमारा। तो ये दोनों आमिल कहने लगे, हमको हुजूर ने कहा है कि दरमियानी किस्म का लेना, आला छांट छांट कर लेने से हुजूर ने हमको मना किया है। उन्होंने कहा मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं, यही ले जाओ। बहरहाल इन दोनों ने जो है उसका माल वसूल कर लिया, और उधर और भी जो मुसलमान छूटे चवाए रहते थे उनके पास से जो है सदका ज़कात वसूल की, और फिर वापसी में वहां आए सालबा के फार्म हाउस पर, और आकर सालबा को कहा कि देखो भाई सबने दिया, आप तुम भी जमा कराओ सदके का माल। तो सालबा ने कहा कि मुझे तो लग रहा है ये तो एक तरह का जिजिया ही है, और ये जिजिया मुसलमानों से नहीं लिया जाए, अभी आप लोग जाओ, बाद में मैं गौर करके जवाब दूंगा। चले गए वो, तो जाके पूरे सफर की कारगुजारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई, सुलेमी की हालात सुनाई, तो हुजूर बहुत खुश हुए और उसके लिए दुआ फरमाई सुलेमी के लिए कि उसने बेइसरार उम्दा जानवर दिया, हुजूर ने दुआ की उनके लिए। फिर सालबा की बात आई, तो सालबा की बात के ऊपर हुजूर ने फिर वही जुमला दोहराया, या वैह सालबा, हाय अफसोस सालबा पर, या वैह सालबा, या वैह सालबा। अब उस मजलिस के अंदर जो है सालबा के कुछ रिश्तेदार लोग भी मौजूद होंगे, उन्होंने सुना कि अरे अरे ये तो हमारा सालबा का तो काम बिगड़ गया, तो फौरन सफर करके जंगल में सालबा के पास पहुंचे। रिश्तेदार खैर ख्वाही में गए और कहा, सालबा तुझे कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं, तेरे लिए वहां जो है आयतें उतर रही है कुरान की, और हुजूर तेरे लिए या वही है सालबा पहले तीन बार बाद में तीन बार फरमा चुके, कुछ बान है कि नहीं तुझे। बस उसके ऊपर थोड़ा असर हुआ और जानवर लेकर घबरा करके वो मदीने मुनव्वरा हाजिर हुए। हुजूर ने कहा कि तुम्हारा सदका कबूल करने से अल्लाह ने मुझे मना कर दिया है, मैं नहीं कबूल करूंगा। वो अपने सर पर मिट्टी डालने लगा। हुजूर ने कहा, वो तुम्हारा अमल है, मिट्टी डालो, मुझे तो अल्लाह ने मना किया है, ये तुम्हारा माल मैं कबूल नहीं करूंगा, जाओ वापिस जाओ। सालबा वापिस चले गए माल लेकर के। चंद दिनों में हुजूर की वफात हो गई, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए और सालबा का सदका कबूल नहीं हुआ। फिर सालबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में आए माल लेकर बहुत सारा। उन्होंने भी मना कर दिया कि हुजूर ने नहीं लिया तो हम क्यों ले। वापिस चले गए। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत जब आया तो सालबा फिर आए माल लेकर। हजरत उमर ने कहा, न हुजूर ने कबूल किया न सिद्दीक अकबर ने कबूल किया, मैं कैसे कबूल करूं। वापिस यहां तक कि हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत के अंदर उनका इंतकाल हो गया। ये हाल हुई उनकी। अब सवाल ये है कि हुजूर ने उनका माल क्यों कबूल नहीं किया, तो हजरत मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि लगता ऐसा है कि उसने इखलास के साथ तौबा नहीं की थी, उसके दिल में निफाक हो सकता है, बस मुसलमानों को धोखा देकर राजी करना मकसूद है, इसीलिए हुजूर ने उसका माल कबूल नहीं किया। और बाद में खुलफाए राशिदीन ने हुजूर की इत्तिबा में उसका माल कबूल नहीं किया, उसी के मुताल्लिक की आयतें नाजिल हुई। वमिनहुम, और उन्हीं में से, अभी मुनाफिकीन का तस्किरा चल रहा था, उन्हीं में से बाजा वो भी हैं कि अल्लाह से मुआहदा किया कि अगर अल्लाह ताला हमको अपने फजल से माल देवे, अल्लाह ताला हमको अपने फजल से माल देवे, तो हम जरूर बे जरूर सदका करेंगे। ताका साथ में इदगाम हुआ है, और हम नेकोकार में से हो जाएंगे। वला नकुनन मिनस सालिहीन, हम बड़े नेकों में से बन जाएंगे। बहुत से लोग होते हैं मालदारी की दुआ कराते हैं और दुआ कबूल हुई तो अल्लाह को भी भूल जाते हैं, बहुत बिजी के इजीद नहीं होता है, इतने बिजी। ये सालबा इब्न हातिब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हुजूर उसके लिए दुआ करे कि अल्लाह उसको माल देवे कि हर जी हक का हक अदा करे। वो हुजूर ने दुआ की और माल में वसअत हो गई, तो जुमा जमात छप सब छोड़ दिया और जकात देने से भी इनकार कर दिया। अल्लाह उसकी हालत बयान करते हैं, फलम्मा आताहुम मिन फजली, जब अल्लाह ने अपने फजलो करम से बरकत वाली रोजी दे दी, बखिलू भी बुखल शुरू कर दिया, वतवल्लव वहुम मुरिदून, और अल्लाह की इताअत से मुंह फिरा लिया, और वो एराजी ही करने वाले थे। बहुत से लोगों का ऐसा हाल है दुनिया में, रोजी की बरकत की दुआ कराएंगे और फिर बरकत होगी, अल्लाह को भूलेंगे, जकात छोड़ेंगे, सदकात से نفرت کریں گے ایسے بن جاتے ان کے متعلق یہ آیت ہے. فَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَا. بد عہدی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق جم گیا, ان کے دلوں کے اندر فسیر عاقبت, ان کا انجام نفاق ہو گیا کہ ان کے دلوں میں اب ایمان کے بجائے نفاق نے جگہ لے لی, ثابت ہو گیا نفاق ان کے دل میں. کب تک؟ اللہ سے ملاقات کے دن تک, یعنی قیامت تک, موت تک, قیامت تک ان کے دل میں نفاق آ گیا. کیا وجہ نفاق آنے کی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اسی لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کی, اور اس سبب سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. وعدہ خلافی اور جھوٹ نفاق کے جو ہے ذرائع ہیں, نفاق دل میں آنے کے. ان دو برائیوں کی وجہ سے نفاق آتا ہے دلوں میں, وعدہ خلافی اور جھوٹ کی عادت. فجاء بعد ذالک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب اس کی مذمت میں آیت نازل ہوئی تو گھبرایا گھبرایا حضور کے پاس آیا زکات لے کر. حضور نے کیا فرمایا؟ ان اللہ منعنی, اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں تیری زکات قبول کروں. تو اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا. پھر آیا ثعلبہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے بھی صدقہ قبول نہیں کیا. پھر ثعلبہ آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, انہوں نے بھی صدقہ زکات قبول نہیں کیا. پھر وہ آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, حضرت عثمان نے بھی ان کا غنیمت صدقہ زکات قبول نہیں کیا. پھر وہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں مر مرا گئے. ثعلبہ, الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم وان اللہ علام الغیوب. کیا ان منافقین کو اتنی بات بھی نہیں معلوم, وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی بات بھی جانتے ہیں؟ جو بات ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں, اور آپس کی سرگوشیوں اور مشوروں کو بھی جانتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. علام الغیوب, اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں, آنکھوں سے جو باتیں غائب ہو. جی,
اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ سے کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے مال عطا کرے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. اصل میں طاقت نگام سواد میں ہوا ہے, اور ہم ضرور بن ضرور نیکو کاروں میں سو جائیں گے. اور وہ ثعلبہ بن حاتم ہے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی کہ اللہ مجھے مالدار کر دے, اور اس سے میں ہر حق والے کو حق ادا کروں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو اللہ نے ان کو وسعت ادا کی, تو وہ جمعہ اور جماعت سے بھی الگ ہو گئے, اور زکات دینے سے منع کیا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو اپنے فضل سے برکت والی روزی عطا کی تو انہوں نے بخل کیا اور اللہ کی اطاعت سے روگردانی کی, حالانکہ وہ ہر حال میں روگردانی کرنے والے تھے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ ابھی ایسا بھی ترجمہ کرے گا, منہ پھرا لیا.
انہوں نے منہ پھرا لیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں نفاق جم گیا ملاقات کے دن تک, اور وہ قیامت کا دن ہے. اس وجہ سے کہ
الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم. شان نزول, غزوہ تبوک کے لیے چندے کا اعلان, یا یہ کہ مطلق صدقے کی ترغیب کا اعلان, خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم کا اعلان. اب صحابہ جو ہے اپنی اپنی شان کے مطابق صدقات میں آگے بڑھ رہے. اور دیکھو حضور نے صحابہ کا مزاج یہ بنایا تھا کہ ہر فرد صدقہ کرے. اس زمانے کے اندر صدقہ ایک طبقے کے ساتھ خاص ہے اور دوسرا طبقہ صدقہ لینا ہی جانتا ہے. صحابہ کرام کے اندر یہ بات تھی کہ ہر ایک طبقہ صدقہ کرتا تھا, یہاں تک کہ جو زکات کے مستحق ہوتے تھے وہ بھی موقع پر صدقہ کرتے تھے اپنے سے جو ہو سکے وہ. اور اب تو امت کے اندر ایک طبقہ ایسا کہ نہیں ہم تو صدقہ لیں گے لیں گے لام جی لے, بلکہ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مالدار ہے پھر بھی صدقہ زکات لیں گے. کیوں؟ کہ ہم لوگ فقیر خاندان کے, ہمارا حق بنتا ہے لینا, یہ خاندانی فقیر تو اپنا حق سمجھتے ہیں زکات صدقات لینا. اور صحابہ میں ہر طبقے کے لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے. تو ایک آدھ جب اعلان ہوا تو صحابہ نے صدقہ دینے شروع کیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 8000 درہم تھے, انہوں نے 4000 درہم اللہ کے نام پہ صدقہ کیا اور 4000 درہم گھر میں بیوی بچوں کے لیے رکھے. بہت مالدار تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف. ان کی ایک چوتھی بیوی نے سمن کے اوپر صلح کی تھی تقسیم میراث میں. اولاد ہو تو بیوی کو سمن ملتا ہے نا شوہر کے مال میں سے, تو چوتھی بیوی نے سمن میں صلح کی. اور صلح کیسے کی؟ سمن کی چوتھائی لے کے صلح کی, سمن کی چوتھائی پر صلح کی. وہ تھے 80000 درہم. سمن کا جو روبو ہوتا ہے اس پر ان کی ایک بیوی نے صلح کی, وہ تھا 80000 درہم. تو اندازہ لگاؤ کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجموعی مال کتنا ہوگا. تو انہوں نے جو ہے 4000 درہم حضور کو لا کر کے دے دی اور کہا میں نے اپنے رب کو 4000 درہم قرض دیے اور بیوی بچوں کے لیے میں نے 4000 درہم باقی رکھے. یہ مالدار صحابہ نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا ہے اور غریب صحابہ نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا. ایک غریب صحابی ہے ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ایک یہودی کے یہاں ملازمت کرنے گئے رات بھر کہ رسی کے ذریعے سے کنویں میں سے پانی کھینچیں گے اور جو ہے ان کو رات بھر مزدوری کرنے پر 2 سا کھجور ملے گی. ایک ڈول کھینچو ایک رسی لو, ایک کھجور لو, ایک ڈول کھینچو ایک کھجور لو. اور وہ معذور تھے, ہاتھ نہیں تھا ان کا, پیر بھی نہیں تھے, صرف ایک ہاتھ تھے. تو ایک ہاتھ سے رسی کھینچتے دوسرے اور پھر دانت سے رسی پکڑ دیں, کیونکہ رسی کو 2 ہاتھ سے کھینچنا پڑتا ہے مسلسل. تو ایک ہی ہاتھ تھا تو کیا کرتے تھے, ایک ہاتھ سے کھینچے اور دانت سے پکڑے, پھر کھینچے دانت سے پکڑے. اس طرح پوری رات اس یہودی کی یہاں ملازمت کی اور 2 سا کھجور ملی. تو 1 سا بیوی بچوں کے لیے چھوڑی اور 1 سا لا کے حضور کو دے دی. تو حضور نے فرمایا کہ ان کا لایا ہوا یہ 1 سا, یہ جو تمام صحابہ کا مال آیا ہے ڈھیر کی شکل میں, اس پر چھڑک دو ان کا مال, چھڑکو اس کے اوپر. تفسیر ابو سعود میں یہ پورا تفصیلی قصہ موجود ہے, پورا حضور نے ان کا یہ مال چھڑکوا دیا. تو اب یہ منافق لوگ صحابہ کے اوپر طنز کرنے لگے. کیا طنز کرنے لگے؟ وہ منافقین, یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جب صدقے کی آیت نازل ہوئی تو ایک شخص آئے اور انہوں نے بہت سارا صدقہ کیا, تو منافق لوگ کہنے لگے نعوذ باللہ کہ یہ تو دکھلاوے کرنے والا ہے, یعنی زیادہ صدقہ کرنے والے کو ریاکار کا الزام لگایا. دوسرے صحابی آئے 1 سا کھجور صدقہ کیا, تو منافق کہنے لگے اللہ کو ایسے صدقے کی کیا ضرورت کہ جس میں چڑیے کی ٹانگ دی انہوں نے. یہ منافق لوگ اس طرح تہمت لگانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں آیت نازل فرمائی، وہ منافقین جو عیب لگاتے ہیں نفلی صدقہ کرنے والے اور ایمان والوں پر صدقات کے بارے میں، یعنی جو دل کھول کے صدقہ دیا ان کو بھی تانا مارا، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی محنت کی کمائی کو، اس کے سوا کوئی نہیں پاتے طاقتیم اپنی طاقت کے بقدر، فیاتو نبی تو اس کو لے کر حاضر ہوتے ہیں، فیسخرون منہم تو ان سے یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھو نہیں یہ اتنا لایا ہے، سخر اللہ منہم اللہ ان کو ان کی مذاق اڑانے کا بدلہ دیں گے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اسی لیے بھائی اس دنیا کے اندر لوگوں کی بات کا انتظار نہیں کرنے کا، وہ تو زیادہ خیرات کرنے والے کو مرائی دکھلاوا والا اور کم دینے والے کے لیے بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ منافقانہ عادت ہے. تو دنیا کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، خلاصہ یہ ہوا ہم اپنے کام کرتے رہے. جب صحابہ پر اس طرح کا منافقین نے تو ہم تو صحابہ سے بہت نیچے ہیں، اسی لیے تم کچھ بھی کرو، زیادہ نیکی کے کام کرو، کم نیکی کے کام کرو، علن اعلان کرو، خفیہ کرو، کچھ نہ کچھ فائرنگ کرنے والے تو موجود ہی ہوں گے، بکواس کرنے والے تو ان کی طرف سے بیرے بن کے کام کرتے رہنے کا. جی
اور جب یہ آیت خود بھی نبوہ علیہ صدقہ پر نازل ہوئی تو ایک صحابی بہت سامان لے کر حاضر ہوئی تو منافقین نے کہا کہ یہ ریاکار ہے. ایک صحابی حاضر ہوئے تو منافقوں نے
جھارکھنڈ کے ہو تم،
منافقوں نے کہا کہ ریاکار
ہے. جی
اور دوسرے ایک صحابی کچھ ساتھ صدقہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس صدقے سے بے نیاز ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ منافقین لوگ وہ ہیں جو نفلی صدقہ کرنے والے مومن کے مال میں سے ایب جوئی کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی محنت کی کمائی پاتے ہیں اور وہ لے کر آتے ہیں تو منافقین ان کی مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو ان کے مذاق کی سزا دیں گے. اور
استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لہم. اس کا شان نزول، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، ابی اس کے باپ کا نام تھا اور سلول اس کی ماں کا نام تھا، اور اس کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے مخلص صحابی. عبداللہ ابن ابی دو روایتیں ہیں، بعض روایتیں ایسی ہے کہ جب وہ بیمار پڑا تو اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ حضور میں مروں تو آپ مجھے کفن دیجئے، میری جنازے کی نماز آپ پڑھائیے. اس نے مرنے سے پہلے وصیت کر دی، درخواست کر دی تھی. اور اکثر روایت اس بات کی طرف ہے کہ جب وہ مر گیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے پہلے درخواست کی کہ حضور اپنا قمیص مبارک میرے باپ کے کفن کے لیے عنایت فرما دیجئے. حضور کا لے جاؤ، لو یہ میری چادر، کفن دے دو تمہارے باپ کو. لے گئے، کفن دیا حضور کی چادر میں عبداللہ ابن ابی کو. یہاں یاد رکھنا ایک نقطے کی بات کہ حضور نے یہ چادر کیوں عنایت فرمائی، ایک تو مکارم اخلاق، دوسرا اس کے بیٹے کی دل جوئی، تیسرا بھلے منافق لیکن درخواست تو کی اس نے کہ میرا کفن دینا آپ، اور چوتھی ایک بڑی بات، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. غزوہ بدر میں جب قیدی پکڑے گئے تو ان قیدیوں کے لیے کپڑے وغیرہ کا مسئلہ آیا، یہ حضور کی شان دیکھو، قیدیوں کو بھی کھلانا پلانا کپڑے وغیرہ کی فکر، تو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدیوں میں تھے اور وہ بدن کے اعتبار سے ماشاءاللہ، تو مدینہ میں کسی کے کپڑے ان کو فٹ نہیں آئے، اور عبداللہ ابن ابی بھی لمبا دڑنگا، کان رہو خشب مسندا، تو اس کے کپڑے آ گئے چچا عباس کو. تو اس موقع کے اوپر بدر کے قیدیوں والے معاملے میں جب حسن سلوک کی باری آئی تو عبداللہ بن ابی کے کپڑے حضرت عباس کو آئے تھے، کانہم خشب مسندا، تو اس کے کپڑے آ گئے. وہ احسان حضور نے یاد رکھا کہ اس نے میرے چچا جان کو کپڑے دیے تھے اس موقع پر، اس کے مکافات میں حل جزاء الاحسان للاحسان کے طور پر حضور نے عبداللہ بن ابی کی موت کے وقت کے اوپر چادر دی کفن کے لیے. کوئی احسان کرے تو یاد رکھنے کا، بھول نہیں جانے کا، یہ بھی سیکھنے کے ملا اس سے. اب جب وہ مر گیا، کفن پہنا دیا، جنازے کی نماز کا وقت آیا تو ان کے بیٹے آئے حضور کے پاس، حضور چلیے میرے ابا کی جنازے کی نماز بھی پڑھا دو. حضور گئے، حضرت عمر نے پلہ پکڑ لیا کپڑے کا حضور کا، حضور آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہو؟ یہ تو منافقوں کا سردار، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے میں پیش پیش، انہوں نے تو پوری زندگی آپ کو اور صحابہ کو ستایا، اس کی کہاں آپ جنازے کی نماز پڑھا گئے؟ اس موقع کی آیت استغفر لہم، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کے لیے استغفار کرے، یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کرے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ استغفار کرے یا چھوڑ دے وہ منافقین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے تو میں نے استغفار کو اختیار کیا کہ میں منافقوں کے لیے استغفار کروں، چونکہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، مجھے منع نہیں کیا گیا ہے، اسی لیے میں استغفار کروں. اور استغفار کی شکل کیا؟ میں جا کے اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں، چونکہ صلاۃ جنازہ ہے استغفار. یہ واقعہ امام بخاری نے نقل فرمایا، ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم، اے نبی آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والے نہیں ہیں. کیا مطلب 70 کا؟ تو بعض مفسرین نے اس کا مطلب لیا مبالغہ، یعنی بہت مرتبہ بھی اگر آپ ان کے لیے استغفار کرو گے تو بھی اللہ معاف نہیں کریں گے، یعنی پوری زندگی بھی اگر آپ ان کے لیے استغفار کرو گے تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. بخاری کی روایت میں یہ بھی آیا، حضور نے کیا فرمایا، اگر مجھے پتا چل جاوے کہ میں 70 سے زیادہ استغفار کروں اور اللہ اس منافق کو معاف کر دے وے، لزدت علیہا، تو میں 70 پر بھی زیادتی کر کے استغفار اور زیادہ کروں گا. دیکھو یہ منافقین کے لیے حضور کے جذبات، پوری زندگی ایذا پہنچانے والوں کے لیے جذبات، مکارم اخلاق. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مراد ہے عدد مخصوص، یعنی 70 مرتبہ ہی استغفار کرنا مقصود ہے، 70 سے زائد مراد نہیں، چونکہ حضور نے کیا فرمایا، وسا ازید علی السبعین، کہ مجھے پتا چلے تو میں 70 سے بھی زیادہ کرنے کے لیے تیار ہوں، مراد ہے 70 مرتبہ استغفار کرنا، گویا حضور کے اختیار پر کا معاملہ، اسی لیے حضور نے استغفار والے پہلو کو ترجیح دی. پھر حضور کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی، حسم المغفرتی، قطعی طور پر ان کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے، ان کی مغفرت قطعی طور پر ہونے والی نہیں ہے. حضور کو پتا چل گیا، کیسے پتا چل جا؟ آیت کے ذریعے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، برابر ہے کہ آپ استغفار کرو یا استغفار نہ کرو، اللہ ان کو معاف کرنے والے نہیں ہے. تب حضور کو پتا چل گیا کیوں ان لوگوں کی مغفرت اللہ کی یعنی ہوگی، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، انہوں نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتے. مفسرین کہتے ہیں فاسق ہونا زیادہ ڈینجر ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ کافر ہو کر سیدھا ہوتا ہے، لیکن فاسق یعنی جو بگڑے لا نے سڑے لا، اس لیے فسق ڈینجر چیز ہے، کفر اور فسق جمع ہو جاتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں. جی
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استغفار کریں یا نہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کا اختیار تھا کہ آپ استغفار کریں یا نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مجھے اختیار تھا تو میں نے استغفار کو اختیار کیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھا، حضور کا پلہ پکڑا تھا کہ دیکھو ان منافقین کی مغفرت تو ہونے والی نہیں ہے، پھر نماز جنازہ نماز استغفار پڑھا کر حضور کیوں عبس اور بیکار کام کرے. یہ حضرت عمر کا ذہن جا رہا تھا کہ جب ان منافقین کی مغفرت ہونے والی نہیں ہے تو ان کی نماز جنازہ پڑھانا ایک عبس اور بیکار کام ہے، اور وہ کام حضور کو کرنا نہیں چاہیے. اس لیے جب حضور جا رہے تو حضرت عمر نے حضور کے جبے کا پلہ پکڑ لیا، کرتے کا چادر کا پلہ پکڑ کے کہا حضور مت پڑھائیے آپ ان کی نماز جنازہ، یہ شان نبوت کے خلاف ہے. حضور کیوں ترجیح دے رہے کہ نہیں میں تو پڑھاؤں گا ہی پڑھاؤں گا، اس لیے کہ حضور نے دوسری مصلحتوں کے پیش نظر اس کو فعل عبث نہیں سمجھا. دوسری بہت ساری مصلحتیں دی، ایک تو اس کے خاندان کے لوگ قریب آئیں گے کہ اس طرح کٹر لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو وہ قریب آئیں گے. دوسری ہم مصلحت کیا تھی، اس وقت تک اللہ کی طرف سے صراحتن ممانعت آئی نہیں تھی. دیکھو نہیں صاف ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، صاف ممانعت نہیں تھی، یہ دوسری مصلحت. اور تیسری مصلحت کا، ان کے بیٹے کی دل جوئی جو مخلص مسلمان دے. اور چوتھا، حضور کو اندازہ تھا کہ یہ مؤثر کام رہے گا، کام مؤثر رہے گا، اور ہوا بھی ایسا مؤثر کام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی جنازے کی نماز پڑھائی، بلکہ اس کی لاش کو اپنے اس کے سر کو اپنے ران پر رکھا، اپنی گود میں رکھا، اور اس کا منہ کھول کر کے لعاب دہن دیا اس کو حضور نے اپنا. تو یہ قبیل خزرج کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، تو قبیل خزرج کے لوگ یہ سارا منظر دیکھ رہے اور متاثر ہو رہے ہیں. اچھا جس نے پوری زندگی نبی کو ستایا، نبی اس کے لیے کفن دے وے، نماز پڑھاوے، اس کا سر گود میں رکھے، اس کے منہ میں لعاب دہن دے وے، تو اسی دن اس کے خاندان کے 1000 آدمی ایمان لائے قبیل خزرج کے. یہ مصلحت حضور کے سامنے دی، اس لیے حضور نے جو ہے اس کو پہلے عبث نہیں سمجھا. جی
اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ہرگز ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اور کہا گیا ہے کہ 70 سے استغفار میں مبالغہ مقصود ہے. اور بخاری کی روایت میں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اگر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا تو ان کی مغفرت ہو جاتی، تو میں ان 70 مرتبہ
کسی کی باری ہونے کا اندازہ پہلے سے آ جاتا ہے کہ وہ چوکن نہ ہوتے ہیں، جھوکا نہیں آتا ہے، غفلت نہیں ہوتی ہے، تو اندازہ آ جاتا ہے کہ باری ہے ان کی، روزانہ کی عام عادت کے خلاف ہو یا نہیں. جی
اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 سے زائد استغفار کرنے سے ان کی مغفرت ہو جاتی تو میں ان پر زیادتی نہیں کرتا، اور کہا گیا ہے کہ اسے خاص عدد مراد ہے، اور 70 پر زیادتی کروں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح ہوگی کہ ان کی مغفرت ہرگز نہیں ہوگی، چاہے اس آیت کی وجہ سے، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. اس وجہ سے انہوں نے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریح المخلفون ان تبوک من مقعدهم قبول ام بقعودهم خلاف ای بعد رسول اللہ وقریو ان یجاہد بی اموالهم وانفسهم فی سبیل.
فریح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. مخلفن کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے، پیچھے چھوڑ دیے گئے، پیچھے رہ گئے، یعنی تبوک کے سفر میں جانے سے. یہ منافقین جو گئے نہیں، پیچھے رہ گئے، وہ اب خوش ہو رہے اپنے بیٹھے رہنے پر کہ ہم نہیں گئے، چلو کون تکلیف میں جاوے، خوش ہو رہے. خلاف کے معنی حضور کے تشریف لے جانے کے بعد، حضور کے تشریف لے جانے کے بعد. اب یہ خوش ہونے والے مزید کیا، اپنا مال اور اپنی جان لگا کے اللہ کے راستے میں جہاد کو انہوں نے ناپسند کیا. اپنا مال اور اپنی جان لگا کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا انہوں نے ناپسند کیا کہ ہم اپنا مال بھی نہیں لگائیں گے اور جان بھی نہیں لگائیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے. دراصل بات کیا ہے، انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے راحت کے اسباب کی طرف، بیوی بچوں کے ساتھ گھر بیٹھے رہنے کی طرف، اور اس کو اپنا وقت اور مال اور جان کا خطرہ پسند نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ان کی طبیعتیں ایسی رہی. وَقَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور آپس میں یہ منافقین ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، تم گرمی کی موسم میں مت نکلو، بہت گرمی ہے، ابھی تو 50 ڈگری چل رہی ہے اور تبوک تک جانے کا ہے، مت نکلو، گرمی میں لو لگ جائے گی، جہاد میں مت نکلو. اب مسلمانوں کو بھی انہوں نے کہا تو صحیح منافقوں نے، لیکن مسلمانوں پر کہاں اثر ہونے والا تھا ان کی بات کا. ہاں منافقین نے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھایا، اپنے جیسے لوگوں کو، اور وہ مان بھی گئے. تو جواب آیا، قل نار جہنم اشد حرا، ان کو کہو کہ جہنم کی آگ دنیاوی دھوپ سے بھی زیادہ بھاری اور سخت ہے. تبوک کے سفر کی گرمی کے مقابلے میں جہنم کی گرمی بہت زیادہ سخت ہے، بھاری ہے. دنیا کی گرمی زائل ہونے والی، باقی نہ رہنے والی، جہنم کی گرمی ہمیشہ اور کم نہ ہونے والی. لہذا جو آدمی اللہ کی مرضی کے اوپر شہوتوں کو چھوڑ دے وے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے جنت عطا فرمائیں گے، اور جو آدمی شہوتوں کو ترجیح دے وے اور مرضیات الہی کو قربان کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے ناپسندیدہ احوال سے، اور جہنم کو جوڑا ہے نفسانی خواہشات سے. بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وظیفہ ہے، جب کسی کو گرمی بہت لگتی ہو تو یہ وظیفہ پڑھنے کا، قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، تو گرمی میں تکفیف محسوس ہوگی، یہ وظیفہ پڑھتے رہنے کا. تو اولا یہ ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچو، پیچھے رہنا چھوڑ کر کے، یہ ان کو تنبیہ کی گئی. لو کانوا یفقہون، اگر وہ لوگ سمجھ لیتے کہ پیچھے رہنے میں کون سی بڑی بری بات ہے تو وہ پیچھے نہ رہتے بلکہ ضرور جاتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو کہو کہ دنیا میں ہنس لو تھوڑا سا، ہنسو. نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ہنسو دنیا میں، کتنا ہنسیں گے. اگر پیدا ہونے کے دن سے لے کر مرتے دن تک ہنستے رہے تو ابھی کتنا ہنسیں گے، دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہنسیں گے نا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، آخرت میں بہت زیادہ تم رو گے، بہت زیادہ تم آخرت میں رو گے. جزا امی ما کانو یکسبون، یہ جو کام لوگ کرتے تھے یہ اس کی سزا ہے، یہ فل ید حکو اور ول یب کو امر کے سیگے ہیں، لیکن خبر ہے یہ کہ خبر دی جا رہی ہے کہ ابھی ان منافقوں کو دشمنان دین کو ہنسنے دو، آخرت میں رونا ہی رونا ان کو. جی
رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوے میں نکل جانے کے بعد جو منافق پیچھے رہے اور بیٹھے رہے، انہوں نے غزوے میں تبوک سے رہ جانے پر خوش ہوئے، اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنے کو. اور منافقوں نے بعض سے کہا کہ تم جہاد کے لیے نہ نکلو گرمی میں، تم کہہ دو کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے تبوک سے، بس یہ آگ سے بچنا بہتر ہے تبوک پیچھے رہنے کے ترک کرنے سے، کاش کہ وہ لوگ جانتے تو پیچھے نہ رہتے، بس تم دنیا میں کم ہنسو اور آخرت کے بارے میں زیادہ رو، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے کمایا ہے.
دنیا میں تھوڑا سا وہ ہنس رہے ہیں اور آخرت میں وہ بہت زیادہ روئیں گے.
دنیا میں
فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. سو جب اللہ تعالیٰ آپ کو تبوک سے واپس لے جاوے مدینۃ المنورہ، ان منافقین کی ایک جماعت کی طرف، کون سی جماعت؟ جو مدینہ میں پیچھے رہے اور آئے نہیں تبوک میں، اور سستڑ پڑے رہے، عذر کرنے بھی نہیں آئے، اجازت لینے بھی نہیں آئے. جب آپ ان کی طرف واپس جائیں گے مدینہ، اور آئندہ ایک موقع آئے گا، آئندہ مواقع آئیں گے کائی کے جہاد کے قتال کے، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں گے. آئندہ جب غزوے کا موقع آئے گا تو وہ لوگ نکلنے کی اجازت مانگیں گے، تب ان کو صاف کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی نکل نہیں سکو گے، اور میرے ساتھ مل کر کے کبھی بھی دشمنوں سے قتال نہیں کر سکو گے. دیکھیے اس آیت میں ایک نقطہ غور کرو، تبوک آخری غزوہ ہے، اس کے بعد کوئی غزوہ ہوا؟ حضور کی وفات ہو گئی، کوئی پھر غزوہ نہیں ہوا. پھر آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ فاستأذنوك للخروج، آئندہ آپ کے ساتھ کبھی یہ لوگ نکلنے کی اجازت لینے آوے تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ کبھی نکل نہیں سکو گے اللہ کے راستے میں، میرے ساتھ مل کے دشمن سے قتال کبھی نہیں کر سکو گے. کیا مطلب اس کا؟ تو اس میں لطیف اشارہ خلافت راشدہ کے دور میں ہونے والے غزوات کی طرف ہے، جنگوں کی طرف ہے، قتال اور جہاد کی طرف ہے. اور یہ خلفائے راشدین کی بہت بڑی فضیلت کی آیت ہے کہ خلفائے راشدین کے ساتھ مل کے قتال کرنے کو نبی کے ساتھ قتال کرنے سے تعبیر کیا گیا، معی ابدا معی عدوا. اس لیے کہ حضور کے ساتھ تو آئندہ موقع آنے والا نہیں تھا، اب جو موقع آئے گا وہ خلفائے راشدین کے ساتھ موقع آئے گا، تو خلفائے راشدین کے ساتھ مل جل کر کے جو قتال کے مواقع آئیں گے اس کو نبی کے ساتھ قتال کرنے سے تعبیر کیا گیا، معیہ معیہ. یہ حضرات خلفائے راشدین کی بہت بڑی فضیلت کی آیت ہے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، یقیناً تم راضی ہو گئے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے سے، یعنی تبوک میں بلایا تب تو آئے نہیں. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو تم بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یعنی جو غزوے سے پیچھے رہتے ہیں، عورتیں بچے بڈھے ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، گھر کیوں آتے ہو؟ چلو
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو تبوک سے واپس لے آوے ان منافقوں کی جماعت کی طرف جو مدینہ میں بیٹھے رہے تھے، تو پھر وہ تم سے آپ کے ساتھ دوبارہ غزوہ کرنے
کی. آیات بینات ایک کتاب ہے، بہت اچھی، آپ لوگوں کو دیکھتے رہنا چاہیے. امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کی جن جن آیات کے اوپر شیعوں کا غلط استدلال ہے، اس کی تردید ہے، جن جن آیات سے جو ہے خلفائے راشدین اور صحابہ کے فضائل کا اثبات ہے، اس کو انہوں نے بہت شاندار انداز میں اس میں بیان کیا ہے. پہلے وہ نایاب تھی، اب بہت عمدہ چھپی ہے آیات بینات، شعبہ تحفظ شریعت میں دستیاب ہے جس کو چاہیے. جی،
اگر بس اگر وہ دوبارہ آپ کے ساتھ غزوے میں نکلنے کی اجازت طلب کرے تو آپ ان کو کہہ دو کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکل سکو گے اور نہ کسی دشمن کے ساتھ قتال کر سکو گے، اس لیے کہ تم نے پہلی مرتبہ بیٹھے رہنے کو پسند کیا، سو تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو.
ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبري. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا ہی دی تو یہ آیت اللہ کے یہاں سے نازل ہوئی، اے نبی، ان منافقوں میں سے کوئی بھی مر جاوے تو آپ کبھی بھی اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے اور اس کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہوں گے، دفن کے لیے یا زیارت کے لیے یا دعائے مغفرت کے لیے آئندہ آپ نہیں جائیں گے. کہتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے کسی منافق کی نماز نہیں پڑھائی، کسی کی نہیں پڑھائی نماز. اور معلوم ہوا اس سے کہ دعا استغفار کی نیت سے مومن کی قبر پر جانا اچھی بات ہے، اسی لیے تو آیت میں منافقوں کی قبر پر جانے سے منع کیا گیا کہ منافقوں کی قبروں پہ مت جاؤ. معلوم ہوا مومنین مخلصین کی قبر پر دعا استغفار کی نیت سے جانا چاہیے کہ ان کے لیے دعا کر دے، اور حدیث سے بھی یہ مضمون ثابت ہے. تو آپ ان کی قبر کے اوپر نہیں جائیں گے، اس لیے جن جن لوگوں کو لسٹ معلوم تھا منافقوں کا، ان میں سر فہرست حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضور نے ان کو منافقوں کی لسٹ بتلا دی تھی. اب حضور کی حیات طیبہ میں تو کیا ہوا، کسی کا انتقال ہوا تو حضور کو معلوم ہے کہ یہ منافق، اس لیے حضور تو جنازے کی نماز میں جائیں گے نہیں، دوسرے صحابہ بھی نہیں جاتے. لیکن حضور کے انتقال کے بعد، چونکہ منافقین نام کے تو مسلمان، ظاہر کے تو مسلمان، کوئی مرے تو کیسے پتا چلے کہ منافق مرا، تو صحابہ حضرت حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ وہ جاتے کہ نہیں جاتے جماعت میں، وہ جائے جنازے میں تو حضرت عمر بھی جاتے، حذیفہ نہیں گئے تو حضرت عمر بھی نہیں گئے، سمجھ جاتے تھے کہ مرنے والا منافق، اس لیے حذیفہ نہیں گئے. تو اس کے بعد حضور نے کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی. دیکھو یہاں ایک اور نقطے پر غور کرو، یہاں کفن دینے کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہوئی، نماز جنازہ کے بارے میں ممانعت آئی کہ آئندہ آپ پڑھانے نہیں جائیں گے، یہ نہیں کہا گیا کہ آئندہ کفن بھی مت دینا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ حسن سلوک کا معاملہ تھا، اس لیے اللہ نے منع بھی نہیں کیا، نکیر بھی نہیں فرمائی. اور دوسرا یہ کہ ان کے چچا جان والے معاملے کی حسن مکافات تھی، برابری، حل جزاء الاحسان الا الاحسان والا معاملہ تھا، اسی لیے ممانعت بھی نہیں آئی اور تنبیہ بھی نہیں آئی. نمبر تین، حضور کی شان عطا کے موافق ہے وہ، حضور سب کو بتا بخشیشات سے نوازتے رہتے، اس کے عین موافق ہے کہ کفن مانگنے آوے تو دے دینے کا، اسی لیے اس کی ممانعت آیت میں نہیں آئی. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، یقیناً انہوں نے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار کیا اور وہ فاسق ہونے کی حالت کے اندر مر گئے، کافر ہونے کی حالت میں، اسی لیے ان لوگوں کی جنازے کی نماز آئندہ نہیں پڑھنے پڑھانے کی. معلوم ہوا کسی کافر کے جنازے میں شرکت ناجائز، اس کی قبر کے اوپر حاضری بھی ناجائز، یہ سب کام نہیں کرنے کے. جی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے جنازے کی نماز پڑھی تو یہ آیت نازل ہوئی، اور منافقین سے جب کوئی مر جائے تو تم اس کی نماز کبھی بھی نہ پڑھو، اور ان کی قبر پہ بھی مت کھڑے.
ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. مال اور اولاد کی کثرت مقبولیت کی دلیل نہیں ہے بلکہ بہت سی مرتبہ مغضوبیت کا نتیجہ ہے. اور اے نبی, آپ کو ان منافقوں کا مال اور ان کی اولاد کی کثرت تم کو تعجب میں نہ ڈالے, یعنی یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ اس پر پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کو اچھا اور تعجب خیز سمجھا جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ تو ارادہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا میں عذاب دے. مال کی کثرت, اولاد کی کثرت, دنیا میں بھی عذاب. ایک بچہ باپ کو مارے, دوسرا باپ کو گالی دے, تیسرا باپ کی خلاف ورزی کرے, چوتھا جو ہے ایسا کام کرے کہ باپ کا نام بدنام ہوئے, تو یہ دنیا میں عذاب نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ ایسے مواقع کے اوپر بولتے ہیں نا باپ کے, اس سے بہتر تو ہم بے اولاد ہوتے تو اچھا ہوتا. یہ ہے ان کے لیے اولاد کا عذاب بننا اور مال کا عذاب ہونا, کل گزرا ہے. وَتَزَهَقَ أَنفُسُهُمْ, اور ان کی جانیں نکلے, وَهُمْ كَافِرُونَ, حالانکہ یہ کہ وہ کافر ہوئے تو سیدھے جہنم میں جاوے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے, یا سورت بول کر کے سورت کاملہ یا سورت کا جزو یا چند آیت یا ایک دو آیت قرآن کا حصہ, یہ سب مراد ہے. اور جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے اور اس میں یہ حکم آتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر کے جہاد کرو, تو سب سے پہلے طاقت والے ہی آپ سے اجازت لینے کے لیے آئیں گے, جن میں استطاعت ہے, مالداری ہے, سواری کی طاقت ہے, تندرست ہے, وہی لوگ اجازت لینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے ہم کو اجازت دے دو نا, چھوڑ دو نا, ہم یہاں مدینہ میں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ یہاں رہے. یعنی جن کو جانا چاہیے وہی جانے سے عذر کریں گے اور بہانے کرنے کے لیے آئیں گے. اس میں پیش پیش منافقین تھے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف, اور وہ اس بات کے اوپر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ رہے مدینہ میں. خوالف خالفتن کی جمع ہے, وہ عورتیں جو گھروں میں رہ گئی اور جہاد میں نہیں گئی. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, اور اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی, اسی لیے کسی بھی خیر اور نیکی کے کام میں وہ شرکت نہیں کر پاتے, ہر خیر اور نیکی سے وہ محروم رہتے ہیں. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ, اور نیکی اور بھلائی کی بات کو وہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ بھلائی ہے اس میں کسی بھی حال میں جانے کا, بلکہ بھلائی کی باتوں سے وہ جان اور جی چراتے ہیں. جی,
اور اے نبی, ان کے مال اور ان کی اولاد تم کو تعجب میں نہ ڈالے, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارادہ کرتے ہیں کہ ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جانیں کفر ہی کی حالت میں نکلے گی. اور جب وہ قرآن میں سے کوئی سورت نازل ہوئے تو اس حکم کے ساتھ کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو, تو سب سے پہلے طاقتور لوگ ہی تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دو.